اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر اہداف کربلا کے عنوان سے آج ہم اپنی چوتھی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں اس عنوان پر بحث کے لیے ہم نے سورہ حج کی 32 آیہ کریمہ کے آخری جز کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور ارشاد باری تعالیٰ یہ ہو رہا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جس نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی تو یہ تعظیم شعائر فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ دلوں کا تقویٰ ہے دلوں کے تقویٰ میں سے کیا ہے شعائر کی تعظیم کرنا ہماری گفتگو مسلسل لفظ شعائر پر ہو رہی ہے اور ہم نے اس سلسلے میں مسلسل یہ بحث کی کہ جو اس کا اصل مادہ ہے یعنی جس سے یہ لفظ بنا ہے وہ تین حرف ہیں شین عین اور رے شعرہ اصل مادہ ہے صاحب تحقیق یہ فرماتے ہیں کہ اس مادے کی جو اصل ہے وہ کسی شے کا درک کرنا اس کی لطافت اور باریک بینی کے ساتھ لہذا عرض کیا کہ شعر کو بھی اس لیے شعر کہتے ہیں کہ اس میں خیال کی لطافت اور باریکی پائی جاتی ہے جہاں پر خیالات کو لطیف انداز سے دقیق انداز سے موضوع کر کے بیان کیا جائے اسے شعر کہتے ہیں اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ قرآن نے دو طرح کے شاعروں کا ذکر کیا ایک شاعر وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ فی کل وادن یہیمون یہ مختلف وادیوں میں ہر وادی میں بھٹک رہا ہوتا ہے جو خود بھٹک رہا ہو وہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا لہذا فرمایا کہ کیا ہے یہ یتبعہم الغاوون یہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے بھی گمراہ ہیں، اور ان کی صفت کیا ہے؟ یقولون ما لا یفعلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے، ان کا قول اور ان کا فعل جدا ہے ایک دوسرے سے۔ یہ وہ شاعر ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم ان شاعروں کو سنیں، ان کی اتباع کریں، ان کی بات مانیں۔ اس کے مقابلے پہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ شاعر کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو صاحب ایمان ہوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح عمل انجام دینے والا ہو، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو، اور چوتھی خوبی کیا ہے اس کی؟ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، ظلم کیے جانے کے بعد نصرت کرنے والا ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو، مظلوموں کی مدد کرنے والا۔ اگر یہ شاعر ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کی اتباع کی جا سکتی ہے، یہ وہ شاعر ہے جسے سنا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک لفظ میں یوں کہنا چاہیں کہ کیا پروردگار نے ہمارے شاعری سننے کے لیے ہدایت کی ہے، تو سورہ شعراء کی یہ آخری آیتیں یہ بتلا رہی ہے کہ پروردگار نے کن شاعروں کو سننے کا کہا ہے اور کن کو سننے سے منع کیا۔ لہذا کل بھی عرض کیا تھا کہ کچھ شاعر وہ ہیں کہ جو خود بھی عالم فاضل شاعر تھے، صاحب کردار تھے، صاحب عمل تھے، اور انہوں نے باقاعدہ شاعری سے جہاد کیا ہے، آئمہ کے دور میں، آئمہ کے سامنے انہوں نے آئمہ کی حدیث کو اشعار میں تبدیل کر کے، اشعار کے قالب میں ڈھال کر خود آئمہ کو سنایا ہے، اور پھر اس پر یہ امام کی جانب سے استناد ہے کہ امام نے فرمایا کہ سید خمیری کے یہ اشعار جو حفظ کرے گا ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شعر کے قالب میں احادیث ائمہ ہیں، پس ان کے پاس استناد بھی ہے۔ اب ایک گروہ ہے جو مسلسل یہ کہتا ہے کہ ائمہ نے عزاداری، یہ جو عزاداری ہے یہ وہ عزاداری ہے کہ جو سنت ائمہ ہے، جو ثابت شدہ ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ائمہ نے شعراء کو دعوت دی کہ آؤ، اور کہا کہ ہمارے جد کے مصائب بیان کرو، امام نے کہیں نہیں کہا ہمارا مقصد بیان کرو۔ اب خدا جانے میں واقعی حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ علم کی کمی ہے یا کیا مسئلہ ہے، شعراء کے نام لیتے ہیں، باقاعدہ گنواتے ہیں، کمیت اسدی، دعمل خزائی، فرزدق، ان کے نام لیتے ہیں باقاعدہ، سید خمیری، اور نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ائمہ نے کہیں نہیں کہا ان سے کہ تم ہمارا مقصد بیان کرو۔ اب مجھے نہیں پتا مسئلہ کہاں ہے، لیکن ان افراد نے اگر ان شعراء کے کلام کو کم از کم ایک دفعہ بھی پڑھا ہوتا وہ یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ ہمارا موضوع شاعری نہیں ہے، ورنہ میں ان افراد کے اشعار آپ کو سناتا۔ یہ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے صرف کربلا کے مصائب بیان نہیں کیے ہیں، صرف ائمہ کے فضائل بیان نہیں کیے ہیں، ان کے شعر میں امامت بھی ملے گی، ولایت بھی ملے گی، سیاست بھی ملے گی، اپنے دور کے طاغوت کی مخالفت اور مذمت بھی ملے گی، اپنے دور کے طاغوت، اپنے دور کے ظالم بادشاہ کی، بنو امیہ کی، بنو عباس کی کھلی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں ائمہ ان کو ٹوک کر یہ نہیں کہہ رہے کہ فرزدق ذرا ٹھہرو، اس کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو تمہیں مصائب بیان کرنے کے لیے بلایا ہے۔ کیوں ائمہ ان کو نہیں کہتے کہ کمیت اسدی تم یہ سیاست کی باتیں چھوڑو، تم یہ باتیں چھوڑو، ولایت کس کے پاس ہونی چاہیے، سیاست کا حقدار کون ہے، تم ہمارے صرف جد کے مصائب بیان کرو۔ نہیں عزیزان، معصوم چپ رہ کر یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو انقلابی شعر پڑھ رہا ہے یہی ہمارا مرید تائید ہے، یہ جو ہمارا مقصد بیان کر رہا ہے یہی ہمارا مرید تائید ہے۔ پس اگر آپ نے جا کر شاعری میں بھی دیکھنا ہے، وہ شعرا کہ جن کو امام نے خود بلایا، جن کو امام نے کہا کہ تم شعر کیوں نہیں کہتے ہو، جن کو اپنے گھر میں عزاداری کرنے کے لیے بلایا، کوئی ایک شاعر ایسا نہیں ہے جو صرف مرثیہ کہنے والا ہو، جو صرف گریہ کرانے والا ہو، بلکہ کیا گریہ کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو بھی بیان کرتے ہیں، ظالم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، خود صاحب کردار ہیں، صاحب جہاد ہیں یہ سارے کے سارے شعراء۔ میں صرف یہ ایک چھوٹی سی بات بھی عرض کرتا چلوں، کیوں ائمہ نے عزاداری میں شعراء کا انتخاب کیا، اس کی وجہ یہ ہے۔ عزیزان، میں کل بھی عرض کیا تھا کہ شعر کی قوت یہ ہے، اشعار میں قوت یہ ہے کہ یہ انسان کی طبیعت سے چونکہ نزدیک ہیں، یہ حفظ جلدی ہو جاتے ہیں، یہ محفوظ رہتے ہیں ذہن میں، نسلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے اشعار ابھی بھی ایسے ہیں کہ میں شعر پڑھوں گا آپ کو شعر یاد ہوگا، یہ نہیں معلوم ہوگا کس شاعر کا ہے۔ شعر کے اندر یہ قوت ہے، اشعار کے اندر یہ قوت ہے۔ پھر اشعار کم تعداد الفاظ میں زیادہ معنی سمونے کی قوت رکھتا ہے۔ پھر شعر کے اندر یہ قوت ہے کہ یہ انسان کے جذبات کو، انسان کے اندر جو حساسیت ہے اس کو بیدار کرتا ہے، اس کے عواطف کو بیدار کرتا ہے۔ اس ساری خصوصیت کے بنا پر اب دیکھیے، فرض کیجئے کہ امام کتاب چھپاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ہماری حدیثیں یاد کرنا اتنا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے کہ آئمہ نے باقاعدہ تاکید کی تب جا کر حفاظ پیدا ہوئے، پھر بھی کتنے لوگوں کو حدیثیں یاد ہیں، کتنی حدیثیں یاد ہیں۔ لیکن اگر آپ ابھی شعر کا مقابلہ کرانے شروع کریں تو وہ آدمی جس کا کوئی ذوق شاعرانہ بھی نہیں ہے، کم از کم کئی سینکڑوں شعر اس کو بھی زبانی یاد ہوں گے۔ تو آئمہ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو حفظ کرنے کا مقام کون سا ہے، لہذا آئمہ نے شعرا پر توجہ دی، کہا کہ تم پڑھو۔ اب جانتے ہیں کہ ہم اس کو مصیبت کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے مزاج سے آشنا ہے، یہ کربلا کے ہدف سے آشنا ہے، لہذا جب بھی کربلا کا ذکر ہوگا تو خود کربلا ایسی ہے کہ کربلا اپنے مقصد کے بغیر بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ جب بھی بیان ہوگی کربلا، اس کا مقصد ساتھ ساتھ آئے گا۔ خود یہ امام حسین، انشاءاللہ میں آگے چل کے ذکر کروں گا کہ خود امام حسین نے کام یہ کیا ہے کہ کربلا کو اس کے مقصد کے بغیر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کربلا میں سے مقصد نکال دیں، کربلا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کربلا کو یہ کہہ کر کہ کربلا صرف رونے کے لیے ہے، کربلا کو بے ہدف بنانے کی کوشش کی جائے، لیکن کربلا اس سے بہت بلند ہے، اس لیے کہ کربلا اللہ کے شعائر میں سے، جس کو عرض کروں گا۔ شاعر جہاد کرتا ہے، ایسا ہی مجاہد شاعر فرزدق ہے۔ ہشام بن حکم اپنے دور کا ظالم بادشاہ، کعبے کی زیارت کے لیے آیا ہے، لوگ طواف میں، اتنی بھیڑ ہے کہ یہ پوری کوشش کے باوجود حجرِ اسود کو چوم نہیں پا رہا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پر بادشاہ اور عوام دونوں ایک سطح کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا گھر وہ ہے کہ جہاں پر فرق محمود و ایاز ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار ایک جیسا لباس پہنا کر یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے نزدیک بادشاہ اور رعایت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ادھر سے اگر دیکھا جائے تو بادشاہ اسلام کا نظام بھی نہیں ہے، اللہ اسلام بادشاہ کو نہیں مانتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پچھلے سال ہم نے بحث ساری یہی بحث کی تھی کہ اسلام میں بادشاہت کا نظام نہیں ہے، اسلام کے نظام کا نام ولایت ہے۔ تو اب پوری کوشش کے باوجود نہیں پہنچ پا رہا، وہاں سے ولایت کا چوتھا تاجدار امام سید الساجدین داخل حرم ہوئے۔ سلام، میرے مولا کا داخل ہونا تھا، وہ بھیڑ جو ابھی تک بادشاہ کو جگہ نہیں دے رہی تھی یہ کہہ کر پھٹ گئی کہ اللہ کے رسول کا بیٹا آ گیا ہے، جگہ دو۔ میرے مولا نے جا کر حجرِ اسود کا بوسہ لیا اور اس کے بعد پیچھے ہٹے ہیں۔ اب بغض کی آگ سینے میں بھڑک اٹھی، چاہتا ہے کہ امام کے درجے کو کم کرے، لہذا تجاہل سے، یعنی جانتا ہے لیکن جاہل بن رہا ہے، ظاہر میں جہالت کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے جو حواری کھڑے ہیں ان سے پوچھتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، تاکہ امام کی حیثیت میں اپنے طور پر کچھ کمی لا سکے۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ نکلا یہ کون ہے، وہاں پر کھڑا یہ مجاہد شاعر فرزدق، اس کے دل میں بغض کی آگ لگی، اس کے دل میں محبت کی آگ لگی۔ تڑپ کر کہتا ہے تو نہیں جانتا، نہیں جانتا تو جسے نہیں جانتا یہ مکہ کی زمین اسے جانتی ہے، تو جسے نہیں جانتا یہ ہل و حرم جسے پہچانتے ہیں، یہ صفا و مروہ کا بیٹا ہے، یہ کعبہ کا بیٹا ہے، یہ زمزم کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا بیٹا ہے۔ اس نے ایک قصیدہ اسی وقت کھڑے کھڑے پڑھ کر یہ بتایا کہ تو جس کو نیچا لانا چاہتا ہے اسے اللہ نے بلند کیا ہے، یہ وہ ہے جسے مکہ کی زمین جانتی ہے، صفا و مروہ پہچانتے ہیں۔ لہذا جب اس نے امام کی محبت میں یہ قصیدہ پڑھا، اب طاغوت زمان کے سامنے پڑھ رہا ہے، امام نے بعد میں فرزدق کو انعام بھجوایا تو یہ کہہ کر اس نے پلٹا دیا، کہا مولا یہ شعر میں نے صرف آپ کی محبت میں کہے، صرف آپ، مجھے انعام نہیں چاہیے۔ یہ ہوتا ہے شاعر، وہ شاعر نہیں ہوتا کہ جو شعر پڑھنے سے پہلے خون کی قیمت لگائے، یہ شاعر نہیں ہے۔ شاعر یہ ہے کہ مولا صرف آپ کی محبت میں۔ کمیت اسدی وہ انقلابی شعر کہے ہیں کہ زندانوں میں جا کر رہے ہیں لیکن اپنی آواز کو بند نہیں کیا ہے، یہ ہوتا ہے شاعر اہل بیت، یہ ہے مجاہد۔ انہوں نے قربانی دی ہے، باعمل افراد ہیں یہ۔ انہی میں سے ایک بڑا نام ابن سکیت، اپنے زمانے کا لغتدان، اپنے زمانے کا عالم، عربی زبان کا شاعر بہترین، فلسفہ، کلام، مختلف علوم پر اتنا تباہر ہے اس کا۔ کون ہے؟ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، امام کا صحابی ہے اور اتنا عالم ہے کہ اپنے زمانے کا ظالم طاغوت بادشاہ متوکل مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں کے لیے اس کو استاد مقرر کرے۔ استاد مقرر کیا، ابن سکیت آتے ہیں، درس دے کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن یہ ملعون آ کر، جب یہ موجود تھے، آ کر سوال کرتا ہے متوکل۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ کہ ابن سکیت مجھے یہ بتلاؤ، میرے یہ دونوں بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسنین افضل ہیں؟ معاذ اللہ، یہ بغض ہے۔ دیکھیے تاریخ میں سب کچھ نقل ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو مودت اہل بیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کو خلیفہ مسلمین بھی کہتے ہیں، واقعا حیرت ہوتی ہے۔ یہ بغض ہے جو ان کے اندر سے نکل رہا ہے، کہا میرے بچے افضل ہیں یا علی کے بیٹے۔ اب ابن سکیت تقیہ کر سکتا ہے لیکن جانتا ہے کہ اب یہ مقام جنگ کا مقام بن گیا ہے، یہاں جہاد کرنا واجب ہو گیا۔ عجیب جواب دیا ہے سکیت نے، پوری قوت کے ساتھ کہتے ہیں، متوکل تیرے یہ بیٹے، میرے نزدیک تیرے یہ بیٹے علی کے غلام قمبر کی خاک پا کے بھی برابر نہیں ہیں، کجا جنت کے جوانوں کے سردار کہاں تیرے یہ بیٹے۔ تو کیا سمجھتا ہے، تیرے یہ بیٹے حسنین علیہ السلام کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ علی کا غلام قمبر جو ہے اس کی بھی خاک پا کے برابر نہیں ہے۔ یہ سننا تھا، آگ بگولا ہو گیا، حکم دیا کہ ابن سکیت کی گدی سے زبان کھینچوائی جائے۔ نہایت بے رحمانہ انداز میں جناب ابن سکیت کو شہید کیا گیا۔ یہ ہے شاعر اہل بیت، یہ جو اہل بیت کی خاطر اپنی جان دے رہے ہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسے افراد کی کمی نہیں ہے۔ اور میں ایک تو حیران ہوتا ہوں، بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے دشمن کو پتا ہے شاعر اہل بیت کون ہے، ہمیں ڈھونڈنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا محسن نقوی جیسے افراد کو شہید کیا جاتا ہے، پروفیسر استاد باعمل متقی پرہیزگار عالم فاضل شخص ہے سبت جعفر زیدی صاحب جن کو شہید کیا جاتا ہے، اسے معلوم ہے شاعر اہل بیت کون ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ یہ ہیں، دیکھیے میں بہت سارے واقعا یہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں وہ ہمارے متقی پرہیزگار فاضل شعرا جو واقعا ہمارے لیے قابل احترام ہیں، میں واقعا ان سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ ہیں اور انہی کے پاس ہمیں جانا بھی چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم، شاعری کا جہاد آج یہ ہے کہ ہر وہ شاعر جس کے اندر قوت ہے، جس کے اوپر اللہ نے یہ فضل کیا ہے، اسے چاہیے کہ اب آ کر وہ اہل بیت کے دفاع میں، جہاں اہل بیت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس وقت جہاد یہ ہے۔ اور آپ جہاد کریں تو شہادت آپ کا نصیب بھی ہے، بلکہ ہم تو اپنے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ممبر کا حق ادا نہیں کیا تو ہمیں بھی شہادت نصیب نہیں ہے۔ تو کل اگر اللہ کرے شہید ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کوئی اچھا کام کر رہے تھے، ورنہ پاکستان میں تو حالات یہی ہیں تقریباً۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہر مقام اس وقت جہاد کی جگہ بنا ہوا ہے، ممبر جہاد کی جگہ ہے، شاعری جہاد کی جگہ ہے، میدان کھلا ہے جو چاہتا ہے اہل بیت کی خدمت کے لیے۔ اب اس کے مقابلے پر وہ شاعر ہیں جو نہ عالم ہیں، نہ فاضل ہیں، نہ صاحب کردار ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی شخص خود فقی ہو، عالم ہو، اور وہ کوئی مسئلہ فقہ، کوئی فقہی مسئلہ شعر کی صورت میں بیان کریں تمام تر علم کے ساتھ، تو شاید بات سمجھ میں آتی ہے۔ علم کلام کا ماہر ہو اور پھر وہ کوئی کلامی مسائل شاعری میں تبدیل کر کے بیان کریں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ آدمی جس کو طہارات و نجاسات کا معلوم نہیں ہے وہ اپنے اشعار میں فقہی مسائل بیان کرے. یہ سمجھ میں آتا ہے آپ کی؟ نہیں آتا. بابا تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو, اگر نہیں جانتے ہو چیزیں مسائل کو مت چھیڑو. لہذا مسائل فقہ سے آگاہی نہیں ہے, وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, مغالطے. مغالطہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور اس لیے آج اشارہ بھی کر رہا ہوں. مغالطہ کیا ہے؟ مغالطہ یہ ہے عزیزان محترم, کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا, مشترک لفظی کو, جو چیزیں مشترک ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہ ایک سیدھا سیدھا قانون ہے. مغالطے کا ایک قانون کیا ہے؟ مشترک لفظی. اب ایک مثال دوں آپ کو, مثلا لفظ ہے مشترک باز, ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا در باز ہے, کہتے ہیں نا در باز ہے. اب میں اگر یہ کہوں کہ میرا در باز ہے اور باز پرواز کرتا ہے لہذا میرا در بھی پرواز کرتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ پلٹ کر کے کہیں گے مولا وہ جو مولانا وہ جو باز در میں ہے اس کا معنی ہے کھلا ہونا, اور وہ جو باز پرواز کرتا ہے وہ پرندہ ہے. لفظ ایک ہے, معنی مختلف ہے, اسے مشترک لفظ ہی کہتے ہیں. اب ہمارا کلچر بھی غرب کی مہربانی سے تباہ و برباد ہو گیا ہے. موبائل, ٹی وی, ان چیزوں سے ہمیں فرصت ملے تو ہم کچھ کریں. پرانے دور میں بزرگان جو تھے وہ اپنی اولادوں کو ذہنی مشقیں کرانے کے لیے پہلیاں بجھوایا کرتے تھے. آج کل حالات وہ ہو گئے ہیں کہ بچے سے پوچھو پہلی کیا ہوتی ہے تو یہ لفظ پہلی ہی اس کے لیے پہلی ہے کہ ہوتی کیا ہے. ہمارے ہاں سے ختم ہو گیا وہ دور, وہ تھا جہاں پر ہمارے بزرگان پہلیوں کے ذریعے سے ہمیں تعلیم بھی تھی, تربیت بھی تھی, ذہنی مشق بھی تھی. سوال کرتے تھے ہم سے, مثلا ایک لفظ کی اور مثال دے دوں, ہم سے سوال کرتے تھے ایک لفظ میں جواب دو کہ جوتا کیوں نہ پہنا, سموسا کیوں نہ کھایا. ایک لفظ میں جواب ہونا چاہیے. جواب کیا ہے؟ تلا نہ تھا. جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ اس کا تلا نہیں تھا, سموسا اس لیے نہیں کھایا کہ سموسا تلا. یہ مشترک لفظی, انہی مشترکات لفظی کے ذریعے سے مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے. ان کا طریقہ یہی ہے, یہ مشترک اشتراکات کو استعمال کرو. اب مثلا چونکہ شیعہ سب سے زیادہ حساس ہے ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر, یہ ایک ایسا مشترک ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی کہیں گھمایا جا سکتا ہے. لہذا ولایت علی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مسئلہ کہاں پیدا کرتے ہیں؟ تشہد میں شہادت ثالثہ کا. اب طریق جتنی بھی دلیلیں, میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, جتنی بھی دلیلیں اگر آپ تنہائی میں, کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے, ورنہ موضوع ہو تو ہم الگ سے ایک ایک بات کا جواب دیں آپ کو مدلل, لیکن اگر آپ پوچھنا چاہیں جو بھی آپ دلیل لے کر آئیں گے اس کا جواب میں دوں گا آپ کو, کیونکہ جتنی بھی دلیلیں ہیں ساری کی ساری مغالطہ ہیں, سب مغالطہ. مثلا ایک مشہور دلیل کیا دیتے ہیں؟ مشہور دلیل یہ ہے کہ جی علی کی ولایت اصل دین ہے یا نہیں؟ ہے دین. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اصل دین جس کے اوپر نماز ٹھہری ہوئی ہے اس کے بغیر نماز ہو جائے؟ یا اس سے ملتی جلتی ایک اور دلیل امام جعفر صادق یا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے جس میں مولا نے اساس گنوائی ہے اور پھر فرمایا کہ ولایت ان سب کی ولایت کے بغیر کچھ قبول نہیں. کہا جب ولایت کے بغیر کچھ قبول نہیں تو ولایت کے بغیر نماز کیسے قبول؟ مغالطے ہیں یہ سارے. اس سے زیادہ بدتر دلیل کہ جی آپ نماز میں الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں, ہاں جی پڑھ سکتے ہیں. سورہ ابی لہب پڑھ سکتے ہیں, ہاں جی پڑھ سکتے ہیں. کہا یہ کون سا ایمان ہوا کہ ابو لہب کے نام لینے سے نماز نہیں باطل ہوتی, علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ خدا کے بندے سوچو تو صحیح, تم کہہ کیا رہے ہو؟ وہ تو قرآن میں سورہ ابو لہب ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں, تم قرآن میں سورہ علی لا کر دکھا دو ہم وہ پڑھ دیں گے. یا یہ کہو کہ قرآن میں علی کا نام نہیں آیا, اگر کہتے ہو کہ قرآن میں مولا کا ذکر آیا ہے تو جہاں قرآن میں علی کا ذکر آیا ہے وہ سورت پڑھ لو, علی کا نام آ جائے گا, تو جھگڑا کس بات کا؟ تو یا تو تم یہ کہو کہ قرآن میں علی کا نام نہیں ہے, اگر علی کا نام ہے یا ذکر ہے مولا کا تو پڑھ دو, جیسے ابو لہب کا ذکر پڑھو ویسے علی کا ذکر پڑھ دو, کیا فرق ہے, پھر لڑائی کا ہے؟ یہ سب مغالطے ہیں, سارے مغالطے ہیں. ولایت کا مطلب کہیں سے یہ نہیں نکلتا کہ تشہد میں گواہی دو. کیوں؟ اس لیے کہ جس ولایت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو عمومی ولایت ہے, وہ سارے آئمہ کی ولایت ہے, وہ مخصوص میں امیر المومنین نہیں ہے. تو اگر ولایت کا معنی یہ ہے کہ تشہد میں پڑھی ولایت کی گواہی دی جائے تو پھر سب کی گواہی دو, کیونکہ ولایت تو سب کے لیے ہے، یہ سارے ولی ہیں، امیر المومنین پہ کیوں سوئی اٹکی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ مغالطہ پیدا کرنا ہے. امیر المومنین کی ولایت حساس ہے، دلیل کچھ ہے، اشارہ کہیں اور ہے. عزیزان محترم، ایک سیدھا سیدھا فقہی مسئلہ ہے، اس کو آپ فقیوں کو حل کرنے دیں، شاعروں کا کام نہیں ہے، اردو زبان کے ماہروں کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کر یہ فقہی مسائل حل کریں. آپ کو فقہی علی بے نہیں آتی، آپ کیا حل کریں گے مسائل؟ یہ بالکل سیدھا سیدھا وہ مسئلہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اللہ اکبر کی جگہ یا علی کہہ کے، یا علی مدد کہہ کے، تکبیرۃ الاحرام کی جگہ آپ کہیں یا علی مدد، نماز شروع کر سکتے ہیں، اور آپ کہیں نہیں تو میں کہوں تم علی کے دشمن ہو، تم یہ کہتے ہو کہ علی کے نام سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ تو یہی بات ہے نا. دیکھیے، جو افراد مطلق ذکر علی کو یہ کہیں کہ اصلاً اہل بیت کا ذکر کرنا یا علی کا ذکر کرنا اس سے مطلق نماز باطل ہو جاتی، ان کے ہم بھی مخالف ہیں، ہم بھی ان سے براتے اظہار برات کرتے ہیں، ہم بھی ان سے دور ہیں، مخالفت کرتے ہیں ان کی، اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر ایسا ہے کہ جسے نماز سے جدا نہیں کیا جا سکتا. الحمد میں ان انعمت علیہم میں اگر اہل بیت اور علی کے علاوہ کوئی اور ذہن میں ہے تو نماز باطل ہے، ہے باطل نماز. کل آپ کے سامنے شعر پڑھا، امام شافعی کا فتویٰ یہ ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجا اس کی نماز نہیں ہے. تو اہل بیت کا ذکر اگر درود اہل بیت کا ہے تو علی اہل بیت کے مگر سردار نہیں ہے، تو ذکر میں تم جدا کر ہی نہیں سکتے ذکر کو. بات صرف یہ ہے کہ تشہد پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے لیے اپنے مرضی سے مراجعہ کریں، اجازت دے پڑھ لیں، نہیں اجازت دے مت پڑھے، ختم ہو گئی بات. مسائل کیوں بنا رہے ہیں؟ ولایت پہ بات کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ولایت علی کو ہلکا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. ولایت وہ امانت ہے کہ جس کے متحمل پہاڑ نہیں ہو سکے ہیں، یہ واحد وہ امانت خداوند ہے کہ جس کا متحمل صرف مومن کا قلب ہو سکتا ہے. ان کی خواہش صرف یہ ہے. لہذا ایسے جتنے بھی افراد ہیں، دیکھیں خود بھی پرہیز کریں خدا کے لیے. میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتے خدا کے لیے، نہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو گمراہ کرے. بس عزیزان محترم، شعائر اللہ نے بیان کیے، ذکر کیا، ہم نے عرض کیا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو شعائر لفظ ہے، یا شعار کی جمع ہے یا شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کی تعریف میں نے کئی دفعہ کی، ایک دفعہ اور دہراؤں گا تاکہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. شعیرہ ما یدرکو باللطف و دقت حول عظمتہ و جلالہ و سلطانہ، جس کا وجود کسی شے کو اس طرح سے درک کرائے، اس کی تمام لطافت کے ساتھ، تمام دقت کے ساتھ، حول عظمتہ، اس شے کی عظمت بھی سمجھ میں آئے، جلالت بھی سمجھ میں آئے، سلطنت بھی سمجھ میں آئے، یہ چیز شعیرہ ہے، اس کی جمع شعائر ہے. اب یہ شعیرہ بنتا کیسے ہے اور شعائر الہی کیسے بنتے ہیں؟ کیسے شعائر الہی وجود میں آئے گا؟ کوئی شے کس طرح سے ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کا وجود اللہ کی صفات کو اس کی لطافت کے ساتھ درک کروائے؟ کوئی شے ایسی کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کا وجود اللہ کی صفات کی دقت، اس کی عظمت اور جلالت کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں ثبت کر دے؟ ایسی کیسے ہو سکتی ہے؟ بس اللہ نے صرف شاعر کا ذکر نہیں کیا. دیکھیے، اگر اللہ صرف یہ کہہ دیتا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کافی ہے، ہم لفظ سے مطلب تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے اشکال ذہن میں رہ جاتے ہیں کہ فلاں شے ہو سکتی ہے، فلاں نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا، یہ اشکال تھے. لہٰذا اللہ نے کچھ مثالیں بیان کی. قرآن میں دو مقام، دو چیزوں کے لیے استعمال ہوا، ایک صفا و مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دوسرا وہ قربانی کے جو حج پر لے جائی جاتی ہے، جیسے ہی اس کو قربانی کہا جاتا ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ شعائر اللہ. اور ان دونوں مقامات پہ اللہ نے حرف من استعمال کیا، من شعائر اللہ. من کا معنی کیا ہے؟ کہ صرف یہ شعائر نہیں ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، اس میں منحصر نہیں ہے، جو ان جیسی صفات پیدا کر لے وہ شاعر بننے کی قابلیت رکھتا ہے. اب ان کے اندر ہے کیا، ان کے اندر صفات کیا ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ یہ جو شاعر ہیں، یہ دونوں مقام یہ مربوط ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ان کی قربانی ہے، جہاد ہے، بتوں کو توڑا، آگ میں ڈالے گئے، جلا وطن ہوئے، اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر گئے، خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اتنی آپ نے اللہ کی عبادت کی اور اتنی مجاہدت کی کہ آپ وہ نبی ہیں کہ جو اولی العزم بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خلت بھی عنایت کی ہے، امامت بھی عنایت کی ہے۔ اتنا عظیم نبی جس کی زندگی میں سے صرف دو چیزوں کو اللہ نے انتخاب کیا ہے شاعر کے عنوان سے، ایک کیا؟ صفا و مروہ، اور ایک قربانی کا جانور۔ تو اب دیکھنا پڑے گا نا کہ ان پوری زندگی حضرت ابراہیم کی چھوڑ کر ان دو چیزوں میں ایسی کیا بات تھی کہ اللہ نے ان کو اپنا شاعر بنا دیا۔ تو صفا و مروہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دہراؤں گا کہ صفا و مروہ پہاڑ ہونے کی حیثیت سے شعار نہیں ہے، ورنہ شعار کے لیے بہت سارے پہاڑ موجود ہیں دنیا میں جو بہت اعلیٰ ہیں، جو بہت عرفہ ہیں، جو بہت بلند ہیں، پرہیبت ہیں، پر پہاڑ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے جو رونما ہوا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم کے یہ واقعات جن کو اللہ تعالیٰ نے شاعر کہا ہے، اگر آپ غور کریں گے بڑی مماثلت ہے ان واقعات کی کربلا سے۔ ایک مماثلت یہ ہے، کس وادی میں چھوڑ کر آؤ؟ وہ جو وادی ہے غیر ذی زرع، یہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا اس جگہ کا۔ آج آپ ذرا جائیں گوگل میپ پر، بیٹھیں مکہ نکالیں، اور ذرا اطراف کا مکہ کے جہاں اب آبادی نہیں ہے وہ علاقہ ذرا دیکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرہ کی سعادتیں نصیب کی ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے۔ چٹیل پہاڑ، سیاہ پہاڑ، چٹیل، اصل کوئی درخت اگنے کا وہاں تصور ہی نہیں ہے، ایسے پہاڑ ہیں۔ اور دیکھیں قرآن کی واقعی یہ خوبصورتی ہے قرآن کی، ان کو سمجھا کریں۔ دیکھیں ایک زمین ایسی ہو سکتی ہے کہ جو زمین اس کے اوپر زراعت نہ ہو لیکن وہ قابل زراعت ہو، کوئی چیز اگی بھی نہیں ہے لیکن اگائی جا سکتی ہو۔ اس کے مقابلے پر ایک زمین وہ ہے کہ جس پر کوئی شے اگائی ہی نہ جا سکتی ہو، جیسے پہاڑ ہے، پتھر ہے، پتھر پہ کچھ اگایا جا سکتا، نہیں اگایا جا سکتا۔ ایسی چیز کو کہتے ہیں غیر ذی زرع، کہ جس کے اوپر زراعت اگانے کا تصور ہی نہ ہو۔ اب آپ جائیں دیکھیں کربلا اور مکہ اور اس کے اطراف کی جو زمین ہے وہ ساری ایسی ہے، یعنی یہ حسن ہے جب پروردگار کہہ رہا ہے غیر ذی زرع، یعنی ایسی زمین نہیں ہے کہ جہاں زراعت ہو سکتی ہے، ہوئی بھی نہیں ہے، نہیں، اصلا ہو ہی نہیں سکتی، قابل زراعت ہے ہی نہیں، چٹیل پہاڑ، پتھر، خشک، ایسی جگہ پہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اب لوگوں نے پوچھا ہوگا، لوگوں نے نہیں پوچھا تو ہم پوچھ لیتے ہیں حضرت ابراہیم سے، اے اللہ کے نبی، آپ تو عقل کے امام ہیں، جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دے وہاں ہدایت کرنا عقل کو آپ کا کام ہے، آپ تو عقل کے بھی امام ہیں، یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں کیا عقل اس کو مانتی ہے؟ اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کر تنہا چلے جاؤ، کیا عقل یہ کہتی ہے؟ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ اوغلا تو کہیں گے کہ یہ کام خلاف عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں عقل ناقص ہو جائے لیکن حجت خدا اس کام کو انجام دے رہا ہو تو یہ جان لو عقل ناقص ہے لیکن شریعت نافذ ہے۔ بہت سارے مقامات عزیزوں، بہت سارے مقامات شریعت میں ایسے ہیں کہ جہاں عقل کام نہیں کرتی، تو جہاں عقل کام نہ کرے لیکن شریعت حکم دے رہی ہو تو جان لے عقل ناقص ہے، شریعت نافذ ہے، شریعت نے نافذ ہونا ہے۔ جیسے یہاں بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اس سب کا کیا فلسفہ تھا، اسی طرح جب میرا مولا حسین بیوی اپنے بچوں کو اور خواتین کو لے کر نکلا ہے تو بہت سارے یہ کہہ رہے تھے مولا کہ ان کو کیوں لے کے جا رہے ہو خواتین اور بچوں کو، تو حجت خدا جو کر رہا ہے وہ نافذ ہے، ہماری عقلیں ناقص ہیں۔ اس لیے بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ امام کا کیا فلسفہ تھا خواتین اور بچوں کو لے جانے کا۔ وہاں حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے، اب دیکھ مماثلت دیکھیے، جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کوئی ایک تاریخ ایسی دکھا دے، کوئی ایک ریفرنس ایسا دکھا دے کہ جہاں پر حضرت ہاجرہ نے پلٹ کر یہ کہا ہو یا نبی اللہ مجھے کس کے سہارے، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں کیا کروں، یہ کیا کیا آپ نے، کوئی اعتراض، پوری تاریخ، کوئی مذہب، کہیں کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ جہاں جناب حاجرہ نے کوئی اشکال کیا ہو، اعتراض کیا ہو. بس اس کا مطلب جناب حاجرہ حجت شناس تھیں، نبی شناس تھیں. آپ کو پتا ہے کہ حجت خدا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا، کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کر سکتا. تو کیا امام حسین نے پوری کربلا بغیر کسی مقصد کے، صرف رولانے کے لیے برپا کی؟ کوئی اور مقصد نہیں امام حسین. لیکن جناب حاجرہ حجت شناس ہے، اعتراض نہیں کیا. اسی طرح سے پوری تاریخ میں کوئی ایک مقام ایسا دکھا دو، وہ خواتین اور بچے جنہیں امام حسین لے کر آئے تھے اور جناب حاجرہ ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن شاید ان کا امتحان اتنا سخت نہیں تھا جتنا امام حسین کے ساتھ آنے والی خواتین اور بچوں کا تھا. کسی خاتون، کسی بچے نے یہ کہا ہو مولا ہمیں کہاں لے آئے. اس کا معنی یہ کہ یہ سارے کے سارے حجت شناس ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مولا ہمیں جہاں لے کر جا رہے ہیں کسی مقصد کے تحت لے کے جا رہے ہیں. اب ہوا کیا؟ واقعات آپ کے ذہن میں ہیں کہ جناب حاجرہ نے کچھ دیر، لازمہ تھا گرم ہے، زمین بھی گرم ہے، نہ سر پہ سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ پانی ہے. کچھ دیر کے بعد بچہ پیاس سے بلکنے لگا. جناب حاجرہ نے بچے کو ایک جگہ ایک پتھر پہ لٹایا. اب اس کے بعد جناب حاجرہ کیا کر سکتی ہیں یا کیا کرنا چاہیے تھا جناب حاجرہ کو؟ مرد نہیں ہے کہ کنواں کھودیں، علاقہ ایسا ہے کہ دور دور تک پانی پایا ہی نہیں جاتا، اس علاقے میں پانی ہے ہی نہیں. دیکھیں مجھ جیسا کوئی ناقص آدمی ہوتا تو وہ تو پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیتا کہ یہاں پانی نہیں ملنا، تو ہم بیٹھے جاتے اپنی جگہ پہ، اللہ کے پاس خدا ہی بھیجے گا پانی. جہاں انسان اپنے لیے وظائف کو مشخص نہیں کرے وہاں پروردگار کوئی معجزہ نہیں دکھاتا، یہ یاد رکھیں. اسی لیے قرآن نے کیا قانون دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم خود حرکت نہیں کرو گے خدا تمہاری قسمت کو نہیں بدلے گا. تو ہاتھ پر ہاتھ کے بیٹھ کر معجزے کا انتظار کرنا یہ خدا کی سنت نہیں ہے. اب وظیفے کا شناخت، وظیفہ کیا؟ ہمیں چلے وظیفہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی پانی ڈھونڈنا چاہیے. اب ہم گئے، پہلے صفا پہ چڑھے، دیکھا پانی نظر نہیں آیا، پھر آئے مروہ پہ چڑھے، دیکھا پانی نہیں آیا. کافی ہے نا، اس سے زیادہ نہیں ڈھونڈ سکتے ہم. جاتے ایک دفعہ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، پھر آگے بیٹھ جاتے. کیا یہ جو وظیفے کا انجام، وظیفے کا تعین ہم نے کر دیا، یہ ایک دفعہ جانا کافی ہے؟ کیا ہماری وسعت صرف اتنی تھی؟ نہیں، وسعت یقیناً اس سے زیادہ ہے. جناب حاجرہ کر کیا رہی ہے؟ صحیح کے مقصد کو سمجھے، کیا کر رہی ہیں جناب حاجرہ؟ خاتون ہیں، کنواں نہیں کھود سکتی، ڈھونڈ سکتی ہیں. اب ڈھونڈنے کے لیے ایک مرتبہ آپ صفا و مروہ سے آگے نہیں جا سکتی کیونکہ بچہ بھی ہے، یہ خوف ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرر ہو سکتا ہے بچے کو. لہذا اب وظیفے کا تعین کیا ہو گیا کہ صفا اور مروہ پہ چڑھ کر پانی ڈھونڈنا ہے. تو جب تک جناب حاجرہ خود بھی پیاسی ہیں، خود بھی دھوپ کا عالم ہے، تھکی ہوئی بھی ہیں، خاتون ہیں، دو پہاڑیوں پہ چڑھنا خاتون کے لیے آسان نہیں ہے. یہ ساری باتوں کو اس سے جمع کرو تاکہ آپ کو سمجھا سکوں مقصد. تو اب اس خاتون کی اس سے زیادہ کوئی ہمت نہیں ہے، اس کے اندر جسمانی اعتبار سے اس سے زیادہ وسعت نہیں ہے کہ سات مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑ لگائے. اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے جناب کے اندر. ایک ہمت یہاں ختم ہو رہی ہے، دوسری ہمت جناب اسماعیل کی تھی کہ جو اب تک تو برداشت کر رہے تھے پیاس، لیکن ایک وقت آیا کہ جب ان کی بھی جسمانی ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا اور آپ نے تڑپ کر ایڑیاں رگڑنا شروع کر دی. یہ دونوں سیاں جیسے اپنے معراج پر پہنچی ہیں، جیسے ہی اپنے معراج پر پہنچی ہیں تو اب پروردگار معجزہ کر کے دکھاتا ہے. اس نے سنگلاخ پہاڑوں کے، سنگلاخ پتھر کے اندر سے نرم ایڑیاں رگڑنے پر ایسا چشمہ جاری کر دیا جو قیامت تک جاری رہے گا. بس جناب حاجرہ کی صحیح ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ جناب حاجرہ کی صحیح ہمیں درس یہ دے رہی ہے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جب تم کسی وظیفے کا تعین کر لو تو جتنی تمہاری وسعت ہے کم از کم اتنا انجام دینا ضروری ہے. جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جب وظیفے کا تعین کر لیا ہے تو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا وظیفے کو انجام دو. تم انجام دو گے تو خدا قادر ہے کہ پتھر کے سینے سے پانی کا چشمے کو جاری کر دے. مگر ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ وظیفے کو پہچان کر اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ اس کو انجام دینا. صرف وظیفے کی شناخت نہیں، صرف وظیفے پہ عمل نہیں، تمام تر وسعت کے ساتھ عمل کرنا ہے. اسی کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ماں معمور پہ وظیفے ہستی، ہمارا کام ہماری معموریت ہے وظیفے پہ عمل کرنا. بھائی کہاں تک عمل کرے؟ جتنی تمہاری وسعت ہے، تم اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ اپنے وظیفے پر عمل کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اب پروردگار کیا بتلانا چاہتا ہے؟ پروردگار یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو، ایسے عالم میں جہاں دور دور تک کوئی امکان نہ ہو، کوئی امکان نہیں ہے کسی مدد کا، ایسے میں خدا پہ توکل کر کے، اپنے وظیفے کی شناخت کر کے، اپنی وسعت کے مطابق اگر تم عمل کرو گے تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ پہاڑ کے سینے سے نرم ایڑی کے رگڑنے سے قیامت تک کے لیے چشمہ پانی کا جاری کر سکتا ہوں، جہاں پانی کا تصور نہیں، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے پانی کو جاری کر سکتا ہوں میں. آج کے دور میں جہاں پانی کی قلت چل رہی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. پروردگار قدرت رکھتا ہے انسان اپنے وسائل کو صحیح مانا کے خدا کے لیے استعمال کرے، تو خدا قدرت رکھتا ہے کہ قیامت تک کے لیے چشموں کو جاری کر دے. تو جب جناب حاجرہ نے اور جناب اسماعیل نے اپنی سعی کی تو پروردگار نے یہ کام کیا. اب جناب حاجرہ کے لیے یہی تھا وظیفہ، انہوں نے انجام دیا، لیکن جناب حاجرہ کے مقابلے میں کربلا کی حاجرہ کا امتحان بہت سخت ہے، اس لیے کہ حاجرہ کا امتحان ہوا ہے صفا و مروہ کے درمیان میں. یہ کربلا کی حاجرائیں ہیں کہ جن کے امتحان کے لیے اللہ نے پہاڑ نہیں، کوفہ و شام کے بازار اور درباروں کا انتخاب کیا ہے. بازاروں اور درباروں میں جا کر ان بیویوں نے اپنی وسعت کے مطابق وہ صحیح کی ہے کہ ہر جگہ جا کر پیغام حسینی کو پہنچایا ہے. تو کربلا کا اسماعیل وہ ہے کہ جس نے حسین کے ہاتھوں پر اپنی ننی ایڑیوں کو رگڑا ہے. تو عزیزوں، جتنا فرق ان میں ہے اتنا ہی زمزم اور کربلا میں ہے. تو اگر زمزم تا قیامت جاری رہے گا تو کیسے ممکن ہے قیامت سے پہلے حسین کا پیغام رک جائے؟ ناممکن ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے. وہ پتھر کے سینے سے پانی جاری کر سکتا ہے، ناممکن ہے کہ حسین کے پیغام کو خدا بند روک دے. یہی کربلا کی حاجرہ. آج ہم نے کربلا کی حاجرہ کی قربانی کا ذکر کرنا، لیکن پہلے بس ایک مختصر سا ذکر اس ہستی کا کروں، اس ذات کا کروں کہ جس کے بغیر کربلا ادھوری. شہنشاہ کربلا جسے دوست کہہ کر بلائے، اسے حق بنتا ہے کہ وہ حبیب کہلوائے. جسے حسین دوست کہے اسے ذبح حبیب ابن مظاہر کہلوانا. اور شان میرے مولا کی یہ ہے کہ شہنشاہ کربلا جسے فقیہ آل محمد کہہ کر سلام. خط ملا، لے کر گھر آئے، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، لیکن ابھی کوئی بات نہیں. زوجہ نے دسترخوان لگایا تو حبیب سے کھانا کھایا نہیں جا رہا. شوہر شناس زوجہ ہے، کہا حبیب کیا بات ہے؟ جناب حبیب نے کوئی بات نہیں کی، خط پکڑا دیا. خط پر من حسین ابن علی کے لفظ پڑھنا تھے کہ سب سے پہلے آنکھوں سے لگائے، پہلے ناموں کو چوما ہے، چوم کر عبارت پڑھی، عبارت پڑھ کر چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے. کہا حبیب کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ اندر گئیں، ایک چادر لے کر آئے. کہا حبیب مجھے باہر جانے کی اجازت دے دو، یہ چادر پہن کر تم گھر میں بیٹھنا، میں جاؤں گی اپنی مولا کی مدد کے لیے. کہا نہیں، میں تمہارا صرف امتحان لینا چاہتا تھا. کوفہ والوں نے زہرا کے بچوں کو بہت دھوکہ دیا، میں صرف دیکھنا چاہ رہا تھا. کہا حبیب کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا کسی کا نہیں، صرف دیکھ رہا تھا، جاؤں گا. رات کو حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا لے کر کوفے سے باہر نکل جاؤ. رات کو جناب حبیب چلے ہیں. حبیب جناب مسلم کی طرح سے کوفے میں اجنبی نہیں ہے. کوفہ جناب حبیب کا شہر ہے. وہ مسلم کی قسمت تھی جو گلیوں میں بھٹکتے رہے, راستہ نہیں ملا. لیکن حبیب کوفے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں, پھر بھی بالآخر جناب حبیب کو وقت لگا ہے. اتنا سخت پہرا ہے کہ حبیب جیسے کو بھی وقت لگا, یا مقررہ وقت سے کچھ دیر ہو گئی. حبیب جب پہنچے, دبے قدموں کے ساتھ جب نزدیک ہوئے تو دیکھا غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے, آقا کے گھوڑے, مجھے نہیں معلوم کیا مشکل ہو گئی, حالات سخت ہیں, پہرا سخت ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمارا آقا نہ آ سکے. میں نے سنا ہے کہ فرزند رسول کربلا میں تنہا ہے, اسے مددگاروں کی ضرورت ہے. اے میرے آقا کے گھوڑے, اگر آقا نہ آ سکے تو میں اور تو چلیں گے زہرا کے بیٹے کی مدد کرنے. جناب حبیب کی چیخ نکل گئی, رو کر کہتے ہیں, ہائے فرزند زہرا کتنا غریب ہو گیا کہ اب غلام میرے مولا کی مدد کو جانا چاہتے ہیں. شاباشی دی, گھوڑے پہ سوار ہو گئے, جانا چاہتے ہیں. غلام نے رکاب تھام لی اور رکاب تھام کر کہا, مولا ساری عمر آپ کے ساتھ رہا ہوں, آپ نے مجھ پر بڑے احسان کیے, اپنے بچوں کی طرح سے رکھا ہے. کہا, جا, میں نے تجھے آزاد کیا تیری بات سن کر, تو آزاد ہے. تڑپ کر کہنے لگا کہ ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا, اب جب معراج پر جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. جناب حبیب نے اس کو اپنے ساتھ سوار کیا. اکثر مقاتل کہتے ہیں کہ آپ عاشور کی صبح پہنچے. صبح کو جب میرے مولا نے اپنے مختصر سے لشکر کو ترتیب دی تو مختلف لوگوں کو علم دیے گئے. ایک علم امام حسین نے اپنے ہاتھ میں تھاما, کسی کو نہیں دیا. علم ہاتھ میں ہے, نگاہیں کوفہ کے راستے پر. کوفے کی جانب سے جب غبار اٹھا تو میرے مولا کے چہرے پر بشاشت آ گئی. حکم دیا, جاؤ عباس, ہمارا دوست آیا ہے, استقبال کر کے لے کر آؤ. حبیب نہیں, گویا کوئی لشکر آ گیا ہے حسین کی مدد کرنے. جناب عباس نے آگے جا کر استقبال کیا ہے. جناب عباس کو دیکھتے ہی جناب حبیب تڑپ کر نیچے اترے ہیں. دست بوسی کر کے کہا, یبنا امیر المومنین, آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا, خوشا بحال حبیب, تمہیں میرے مولا نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ عباس میرے دوست کے استقبال کے لیے جاؤ. جیسے ہی جناب حبیب نزدیک پہنچے ہیں تو حسین نے آگے بڑھ کر جناب حبیب کو میرا دوست کہہ کر اپنے سینے سے لگایا ہے. ابھی حسین سے گلے مل ہی رہے ہیں کہ وہاں سے جناب فضا آئیں مسکراتی ہوئی. کہا, حبیب تمہاری قسمت پر ہمیں ناز ہے. کہا, کیا بات ہے اماں فضا؟ کہا, جناب زینب نے تمہیں بھائی کہہ کر سلام بھجوایا. سننا تھا حبیب نے امام زمین پر پھینکا, سر پیٹ کر کہتا ہے, ارے سیدانیہ کربلا میں کتنی غریب ہو گئی ہے کہ غلاموں کو بھائی کہہ کر سلام بھجوا دے. انصار شہید ہو گئے, حبیب جیسا دوست شہید ہو گیا, علی اکبر جیسا بیٹا شہید ہو گیا. زینب کے دونوں بیٹے, یہ دونوں بچے جناب اون و جناب محمد بار بار آ کر ماموں سے اجازت دے رہے ہیں دونوں سے. حسین بہت محبت کرتے ہیں, ہر مرتبہ رد کر دیں. عزاداروں, یہ وہ بچے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دونوں کو عاشور کی صبح نیا لباس پہنایا, اپنے ہاتھوں سے دونوں کے سر میں کنگھی کی ہے, دونوں کی آنکھوں میں سرما لگا کے تیار کر کے بیٹھا. اب جب بھی دیکھتی ہیں پوچھتی ہیں کہ تم ابھی تک نہیں گئے. بچے بار بار آتے ہیں, ایک مرتبہ آ کر کہا, ماں, ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے, آپ ہماری سفارش کریں. جناب زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کی خدمت میں لے جا کر کہا, بھائی میرے بچے تم سے اجازت چاہتے ہیں، میرے بچوں کو اجازت دو۔ اب جب امام حسین نے جناب زینب کو دیکھا، اب جناب زینب کی بات رد نہیں کر سکتے، ایک کو امام حسین نے سوار کرایا، دوسرے کو جناب عباس نے۔ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، رن میں جا کر ایسی جنگ کی ہے شہزادوں نے کہ لوگ یہ کہہ کر بھاگ رہے تھے، ارے بھاگو، ان سے تو جعفر طیار کے تیور بھی نظر آتے ہیں، حیدر کرار کے تیور بھی نظر آتے ہیں۔ دونوں بھائی پشت سے پشت ملا کر حملہ کرتے رہے، جب تک دونوں ساتھ رہے دشمن ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر ایک بہت زور کا حملہ کر کے دونوں بھائیوں کو جدا کیا۔ اب جب دونوں بھائی جدا ہو گئے، کچھ دیر تک ایک دوسرے کو نظر آتے رہے، پھر نظر آنا بند ہو گئے۔ زینب کے جوان بچے ہیں، بڑی دیر تک جنگ کی ہے، پیاس نے غلبہ کیا ہے، زخم جب بہت زیادہ ہو گئے تو پھر بچے سنبھل نہ سکے۔ دونوں بھائی جیسے ہی شہید ہونے لگے ہیں، آواز علیکم بن السلام یا عبد اللہ، ایک جانب سے حسین چلے ہیں، دوسری جانب سے عباس چلے ہیں۔ بچوں نے اتنے زخم کھائے ہیں، اتنے زخم کھائے ہیں کہ مقاتل لکھتے ہیں کہ جب دونوں کے لاشیں آ رہے تھے، یہ بچے اتنے زخمی تھے کہ دونوں بچوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ارے لیکن جب یہ لاشیں خیمے کے دروازے پر پہنچے تو اب حسین دیکھ رہے ہیں کہ اب تک ہر بنی ہاشم کا لاشا لینے والی بہن زینب دروازہ خیمے پر دکھائی نہیں دے رہی۔ پوچھا، اماں زینب کہاں ہے؟ اماں فضا، ارے بیوی کو بلاؤ، بہن زینب کو بلاؤ، زینب کے شہزادے آئے ہیں۔ اب فضا جو ڈھونڈنے گئی ہے، اے جناب زینب کے خیمے میں پہنچی ہے تو دیکھتی ہے بیوی مسلح پر ہے، سر سجدے میں ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے، مارے الہ زینب کی قربانی کو قبول کر لینا، ارے میں نے قیامت کو ابا زہرا کو اپنا منہ دکھانا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسائر العلماء الذين ظلموا ايما قلبا ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس وقت صرف عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء جتنے بھی شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں ہیں، عزاداران سید الشہداء، زائرین سید الشہداء، تمام مقامات مقدسہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت فرما۔ بار الہ مدافعین حرم کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ دین دشمن، اہل بیت دشمن، عزادار دشمن قوت دنیا میں جہاں جہاں ہیں، بار الہ ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام، رہبر انقلاب انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے تمام اسیر، خصوصاً اسیر علماء، شیخ ابراہیم زکزاکی، شیخ حسین الراتی، شیخ قاسم عیسیٰ وغیرہ جتنے بھی، بار الہ ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بحق حضرت سید الشہداء ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔